جناب معین الدین احمد صاحب، یہ بتلائیں احرام کے کیا معنی ہیں؟
عربی میں احرام کے معنی بے حرمتی نہ کرنا یا اس کے معنی اپنے اوپر کسی چیز کا حرام کر لینا ہے۔ بس احرام کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ کچھ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال اور جائز تھیں، احرام باندھنے کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور سے حرام قرار دے لینا۔ مثلا پہلے سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، حجامت بنانا وغیرہ جائز تھا، احرام کے بعد ان جائز چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور سے ممنوع کر لینا۔
جناب والا، یہ بتلائیں احرام باندھنے سے کیا مراد ہے؟
پہلے تو یہ جان لیں کہ احرام کے لیے جو دو چادریں استعمال کی جاتی ہیں، یہ بذات خود احرام نہیں ہیں بلکہ یہ احرام کی چادریں ہیں۔ اگر آپ اس وقت غسل کر کے یہ دو چادریں باندھ لیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوئے کہ آپ نے احرام باندھ لیا۔ احرام باندھنا یہ ہے کہ دو یا کم یا زائد بغیر سلی ہوئی چادروں کو باندھ کر حج یا عمرہ کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ دو چادریں باندھنے کے بعد جب تک نیت نہیں کی اور تلبیہ نہیں پڑھا، اس وقت تک نہیں کہیں گے کہ آپ نے احرام باندھ لیا۔ یہ بھی خیال رہے کہ دو چادر باندھنے کے بعد اور نیت اور تلبیہ کے بعد اگر آپ ان دو چادروں کو اتار دیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ آپ نے احرام اتار دیا یا کھول دیا۔ عمرہ یا حج جس کا بھی احرام ہو، اس سے آپ اسی وقت نکلیں گے، یا دوسرے لفظوں میں آپ اسی وقت حلال ہوں گے جب سارے ارکان ادا کر کے حجامت بنا لیں۔ اگر یہ چادریں ناپاک ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے آپ چاہیں تو یہ کپڑے جتنی بار دل چاہے بدل سکتے ہیں، لیکن احرام کو صرف میلہ ہونے کی وجہ سے ہرگز نہ بدلیں۔ محرم کے لیے یہ میلہ کچیلا فقیرانہ لباس ہی افضل ہے۔
جناب، یہ بتلائیں کہ احرام کس جگہ سے باندھنا چاہیے؟
وہ مقامات جہاں سے احرام باندھنا واجب ہے ان کو میقات کہتے ہیں۔ اگر کوئی آفاقی مسلمان یعنی میقات سے باہر رہنے والا، جیسے پاکستان، دبئی، ریاض یا مدینہ منورہ کا رہنے والا، مکہ مکرمہ یا حدود حرم میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، خواہ حج یا عمرہ کی نیت سے یا کسی اور غرض سے، اس کو میقات سے بغیر احرام کے گزرنا ناجائز ہے۔ اگر وہ بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہو گیا تو گناہگار ہوگا اور دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات پر واپس جائے، احرام کی چادر باندھے، عمرہ یا حج کی نیت کرے، تلبیہ پڑھے اور پھر حدود حرم میں داخل ہو۔ ویسے یہ افضل ہے کہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر جائے۔ یہاں ایک بات بتلا دوں، دیکھنے میں آیا ہے کہ ہوائی جہاز سے جانے والے بعض حضرات بغیر احرام کے روانہ ہو جاتے ہیں اور جدہ پہنچ کر احرام باندھتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ خیال رہے کہ جدہ پہنچنے سے پہلے ہوائی جہاز دو میقاتوں کی محادوں سے گزر کر جدہ پہنچتا ہے، اس لیے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے لوگوں کو جدہ پہنچ کر احرام باندھنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہوائی جہاز سے سفر کر کے حج یا عمرہ کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر روانہ ہوں، یا پھر ہوائی جہاز پر جدہ پہنچنے سے ایک گھنٹہ پہلے، اور بہتر ہے کہ دو گھنٹہ پہلے احرام باندھ لیں۔ اگر بغیر احرام جدہ پہنچ گئے تو بلا احرام باندھے میقات سے آگے گزرنے پر گنہگار ہوں گے اور دم بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر گھر سے احرام باندھ کر روانہ ہونا مشکل ہو یا ہوائی جہاز پر بھی احرام باندھنا ممکن نہ ہو، جیسا کہ امریکہ، انگلینڈ وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے مدینہ منورہ جانے کی نیت سے گھر سے روانہ ہوں، جدہ پہنچ کر سیدھے مدینہ منورہ چلے جائیں اور روضہ اقدس کی حاضری کے بعد مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جائیں۔ اس رائے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو لوگ پہلے مکہ مکرمہ کے بجائے پہلے مدینہ منورہ جانا چاہیں، ان کو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟
حضرت، آپ یہ بتلائیں کہ عورت کا احرام کیا ہے؟
عورت کے لیے احرام باندھتے وقت مردوں کی طرح تہمت باندھنے اور چادر اوڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ عورت روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے پہنے، موزہ اور دستانہ بھی پہن سکتی ہے، ریشمی سلا ہوا کپڑا، سونا اور دیگر ہر قسم کے زیور پہن سکتی ہے، ایسا جوتا بھی پہن سکتی ہے جس سے بیچ کے قدم کی ہڈی بھی چھپ جائے۔ عورت کا احرام اس کے منہ میں ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کو احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو اس طرح ڈھانکنا منع ہے کہ کپڑا چہرے کو مس کرے، کپڑے سے نہ تمام چہرے کو ڈھاکے نہ اس کے بعد حصے کو، مثلا رخسار یا ناک یا ٹھوڑی۔ مرد کی طرح عورت سر کھلا نہ رکھے، اس لیے کہ عورت کو سر ڈھانکنا ہمیشہ واجب ہے۔ عورت کو چاہیے کہ احرام کی حالت میں سر پر چھوٹا رومال باندھ لے تاکہ سر نہ کھلے، لیکن خیال رہے کہ پیشانی پر نہ لگے، اس لیے کہ پیشانی منہ کا حصہ ہے اور منہ پر کپڑا لگانا منع ہے۔ وضو کے وقت سر کے رومال کو کھول کر سر کے بالوں پر مسح کرے۔ بعض عورتیں کپڑے ہی پر مسح کر لیتی ہیں، یہ غلط ہے، اس طرح ان کا مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہ ہوا تو وضو بھی نہ ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ لہذا عورتیں بہت احتیاط رکھیں اور مسح صحیح طریقے سے کریں۔ اسی طرح پاکی کے غسل کے لیے سر سے رومال اتار کر غسل کریں اور بالوں کو پورے طور پر دھوئیں تاکہ جل میں پانی پہنچ جائے، اور تمام بدن کو دھوئیں لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں اور نہ میل اتاریں۔
یہ بتلائیں تلبیہ پڑھنا کب شروع ہوتا ہے اور کب بند ہو جاتا ہے؟
جیسا کہ پہلے بتلایا ہے، احرام کے لیے تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور بغیر نیت اور تلبیہ کے محرم نہیں ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے والوں کا تلبیہ عمرہ کی نیت کرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، اور عمرے کا طواف شروع کرنے سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب مکہ مکرمہ میں حج کا احرام باندھیں تو نیت کے فوری بعد تلبیہ شروع کریں. 10 دن کو بڑے شیطان کو پہلی کنکنی ماننے سے پہلے تلبیہ پڑھنا ختم ہو جاتا ہے.
ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. یہ بتلائیں کہ کن اوقات میں یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے.
واجب، سنت یا نفل کوئی بھی نماز ہو، ان کے پڑھنے کے لیے یہ ممنوع اوقات ہیں. عین طلوع آفتاب یا عین زوال یا عین غروب آفتاب. اس کے علاوہ صبح صادق کے بعد سوائے سنت، قضا نماز یا نماز جنازہ کے کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. پھر فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی واجب، سنت یا نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس لیے اگر فجر کی اذان کے بعد طواف ختم کیا تو دوبارہ طواف طلوع آفتاب کے تقریباً 10-15 منٹ کے بعد اشراق کے وقت، لیکن اشراق کی نماز سے پہلے پڑھے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی واجب یا نفل نماز پڑھنا منع ہے. اس لیے اگر عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت واجب الطواف مغرب کی فرض نماز کے بعد لیکن سنت سے پہلے پڑھیں. حرم شریف میں مغرب کی اذان کے بعد چند منٹ کا وقفہ دیتے ہیں اور پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے. اس وقفے میں 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ لیں. اگر عصر کے بعد 1 سے زیادہ طواف کیا ہے تو طواف کی باقی نمازیں مغرب کی فرض کے بعد لیکن سنت سے پہلے پڑھیں. مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کے متعلق ساتھ ہی ساتھ چند اور باتیں نوٹ کر لیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جو لوگ عمرہ کے احرام کے لیے بعد نماز فجر تنیم جاتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہی احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مکروہ وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر جلد تنیم پہنچ گئے ہیں تو طلوع آفتاب کا انتظار کریں اور طلوع آفتاب کے 10 منٹ بعد پہلے اشراق کی نماز پڑھیں اور پھر احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت میں احرام کے لیے نماز نہ پڑھیں اور مغرب کی اذان کا انتظار کریں، لیکن اگر چاہیں تو بغیر نماز کے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں اور مکہ مکرمہ آ کر عمرہ کر لیں. احرام کے لیے نماز سنت اور مستحب ہے، واجب اور شرط نہیں ہے. اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ حرم شریف میں ہر چیز جائز ہے، مکروہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے ہیں. یاد رکھیں کہ مقام بدل جانے سے مسائل نہیں بدلتے ہیں. مکروہ اوقات جو بیان کیے گئے ہیں وہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہی نہیں بلکہ چاروں اماموں کے نزدیک مکروہ اوقات ہے، اور ہر جگہ یہ مکروہ اوقات ہی رہتے ہیں. پھر کس امام کی پیروی ہوئی؟ ہماری جہاں تک سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے نزدیک کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، اور ہمارے چند لوگ ان کی دیکھا دیکھی مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے لگتے ہیں. اس طرح چند آدمیوں کو پڑھتے دیکھ کر باقی لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آپ وہاں نیک عمل کرنے گئے ہیں، اپنے اعمال میں کراہت نہ پیدا کریں.
محترم، کہتے ہیں کہ حجر اسود کے استلام کے وقت احتیاط کرنی چاہیے، اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ رکن یمانی کو چھوتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، یہ بتلائیں کہ یہ احتیاط کیا ہے؟
ہر کام کے کچھ اصول اور طریقے ہیں جن کو آداب کہتے ہیں. طواف کے دوران بیت اللہ شریف کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے، جو حرام کے برابر ہے. صرف حجر اسود کے استلام کے وقت بیت اللہ شریف کی طرف سینہ اور منہ کر سکتے ہیں. حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت لوگ ہجوم کے دھکوں کی وجہ سے اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اس وقت چونکہ چہرہ اور سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے، لہذا احتیاط ضروری ہے کہ سینہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونے کی صورت میں بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف نہ بڑھیں، ورنہ ایسی حالت میں یہ سمجھا جائے گا کہ طواف کی اتنی مقدار بیت اللہ شریف کی طرف سینہ اور چہرہ کر کے کیا گیا ہے جو حرام کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہجوم کے وقت حجر اسود کو بوسہ نہ دیں بلکہ دور ہی سے اشارے سے استلام کر لیں. رکن یمانی کو دونوں ہاتھ سے یا صرف دائیں ہاتھ سے چھونا سنت ہے. اس کو بوسہ دینا یا صرف بائیں ہاتھ سے چھونا خلاف سنت ہے. اگر ہاتھ سے چھوئیں تو احتیاط رکھیں کہ پاؤں اپنی جگہ پر رہے اور سینہ اور قدم بیت اللہ کی طرف نہ ہو. اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اس کی طرف اشارہ نہ کریں اور ایسے ہی گزر جائیں، اور یہی بہتر ہے، اس لیے کہ عام لوگ رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے وقت طواف کے آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں اور سینہ اور قدم بیت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، اور یہ منقطعات طواف میں ہے.
بعض لوگ خود اپنی طرف سے اور خصوصاً عورتوں کی طرف سے بھیڑ کی وجہ سے کسی کو رمی کے لیے نائب بنا دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟
رمی میں نیابت صرف اسی وقت جائز ہے اگر کوئی شرعی عذر ہو. شرعی عذر ایسی بیماری یا کمزوری ہے جس کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو، یا جمرات تک سوار ہو کر پہنچنے میں سخت تکلیف ہو، یا مرض کی شدت اختیار کرنے کا کبھی اندیشہ ہو، یا پیدل چلنے پر قدرت نہ ہو اور سواری نہ ملتی ہو. ایسا شخص معذور ہے، وہ اپنی طرف سے دوسرے آدمی کو نائب بنا کر رمی کرا سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس تفصیل کے مطابق شرعاً معذور نہ ہو، انہیں ہجوم کی کثرت کی وجہ سے رمی چھوڑ دینا یا دوسرے سے رمی کرانا جائز نہیں ہے، خود رمی کرنا واجب ہے. ایسے لوگ اگر صرف ہجوم کی وجہ سے رمی نہیں کریں گے تو دم لازم ہوگا. فقہا نے عورت اور بیمار اور ضعیف آدمی کے لیے ہجوم کے خوف کو عذر قرار دیتے ہوئے ایسے لوگوں کو رات میں رمی کرنے کو درست اور جائز کہا ہے. رات میں خصوصاً عشاء کی نماز کے بعد جمرات پر کوئی ہجوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے عورتیں اور ضعیف مرد اس وقت اپنی رمی آپ کر لیں.
جناب، یہ بتلائیں کہ کن حالات میں مکہ مکرمہ میں اور منا و عرفات میں قصر نماز پڑھنی چاہیے؟
شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے جہاں 3 دن میں پیدل پہنچ سکتے ہیں. عوام کی آسانی کے لیے خشکی میں 48 میل یا 77 کلومیٹر کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو. موجودہ دور میں جبکہ تیز رفتار گاڑیاں اور ہوائی جہاز چلنے لگے ہیں، 48 میل کا سفر اگر 1 گھنٹہ یا اس سے بھی کم میں کرے گا تب بھی شرط مسافر ہی رہے گا. 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص 2 مقامات میں 15 روز سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے اور اگر وہ دونوں مقام مستقل جدا جدا ہوں تو وہ مقیم نہیں ہوگا. اس قانون کو یاد رکھیں. اس طرح اگر کوئی شخص 14 دن مکہ مکرمہ میں رہنے کا ارادہ کرے اور 5 دن منا میں اور عرفات میں اور پھر 14 دن مکہ مکرمہ میں، تو حالانکہ اس کا مجموعی قیام 15 دن سے زیادہ یعنی 33 دن ہو گیا، لیکن چونکہ یہ 33 دن کا قیام ایک جگہ نہیں بلکہ 2 مستقل جدا جدا مقامات میں ہوگا، اس لیے وہ مسافر ہی رہے گا. پس جو حاجی مکہ مکرمہ میں ایسے وقت پہنچا کے 8 دن ہی تک 15 روز سے کم ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا، اور ایسے شخص کو منا اور عرفات اور مزدلفہ میں قصر نماز پڑھنی ہوگی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت فرضوں کے بجائے 2 رکعت فرض پڑھنی ہوگی. فجر، مغرب اور وتر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اور یہ تینوں نمازیں بدستور پڑھی جاتی ہیں. سنت اور نوافل میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. خیال رہے کہ مسافر کے لیے ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں کو پورا یعنی 4 رکعت پڑھنا گناہ ہے. ہاں، اگر بھول کر پڑھ لی اور 2 رکعت میں قاعدہ کر لیا تو 2 رکعت فرض اور 2 رکعت نفل ہو گئیں، لیکن سجدہ سہو کرنا ہوگا. اگر غلطی سے پوری 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گفتگو کر لی اور اس طرح سجدہ سہو کا موقع نکل گیا تو یہ 4 رکعتیں نفل ہو گئیں، اس لیے فرض نماز اثر نو پڑھے. حرمین شریفین میں مقیم امام نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے مسافر ہو تب بھی پوری 4 رکعت پڑھنی ہوگی. بہت سے حجاج اپنی ناواقفیت کی وجہ سے مقیم امام کے پیچھے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں. یہ غلط ہے اور ایسا کرنے والی کی نماز نہیں ہوگی. اگر امام مسافر ہو تو قصر کرے، اور مقتدی اگر مسافر ہوں تو وہ بھی قصر کریں، لیکن جو مقتدی مقیم ہو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی 2 رکعتیں پوری کریں. منا عرفات وغیرہ میں اگر اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز شروع ہونے سے پہلے معلوم کر لیں کہ امام مقیم ہے یا مسافر.
حضرت، یہ بتلائیں عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کسی اور جگہ بھی 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟
عرفات میں صرف مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے ظہر کے وقت پڑھتے ہیں، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھتے ہیں. یہ حکم صرف عرفات اور مزدلفہ کے لیے ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ سفر میں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں. حنفی مذہب میں ایسا کرنا درست نہیں ہے، لہذا ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ ہمیشہ اور ہر جگہ ہر نماز اس کے وقت پر پڑھیں سوائے عرفات اور مزدلفہ کے، جس کے متعلق ابھی بیان کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ تمام سال میں کسی جگہ بھی نماز ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے. مدینہ منورہ کے سفر میں بھی 2 نمازوں کو 1 وقت میں جمع نہ کریں، اور اس کا بہت خیال رکھیں کہ ہر نماز اس کے وقت میں پڑھی جائے. سننے میں آیا ہے کہ عرفات میں بعض ایسے لوگ جو مسجد نمرہ میں نہ جا سکے، انہوں نے اپنے خیمے میں سامنے ریڈیو کھول کر رکھ دیا، مسجد نمرہ میں امام نماز پڑھا رہا تھا اور جس کی آواز ریڈیو پر آ رہی تھی اس کو امام تصور کرتے ہوئے اس کی آواز پر اس کی اقتدا میں نماز پڑھی. اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے گروپ میں کوئی عالم نہیں ہے تو گروپ میں جو شخص سب سے عمر رسیدہ اور باشرہ ہو اس کو امام بنا کر اپنی جماعت آپ کریں. اگر کوئی شخص امام بننے پر راضی نہ ہو تو پھر ہر شخص اپنی نماز الگ پڑھے، لیکن کسی حالت میں کسی جگہ بھی صرف ریڈیو یا لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نماز نہ پڑھیں.
جناب، یہ بتلائیں حاجی کو کتنی قربانی کرنی ہوتی ہے؟ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے اس کی قیمت غریبوں کو دینا بہتر ہے، اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟
حاجی کے لیے 2 قربانیاں ہیں. ایک حج کی قربانی جسے دم شکرانہ کہتے ہیں، یہ متمتع اور قارن پر واجب ہے اور مفرد پر مستحب ہے. دوسری قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی ہے جو ہر سال واجب ہے. اس کے متعلق حاجی کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ مکہ مکرمہ میں 8 ذی الحجہ سے پہلے 15 یوم یا اس سے زیادہ دنوں سے مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے تو اسے 1 قربانی امیر ہونے کی یعنی بقرعید کی بھی قربانی کرنا واجب ہے. خیال ہے کہ حج کی قربانی الگ ہے اور بقرعید کی قربانی الگ ہے. جو حاجی مسافر ہے یعنی اس کو مکہ مکرمہ میں 8 ذی الحجہ تک 15 دن نہیں ہوئے ہیں، اس پر بقرعید کی قربانی واجب نہیں ہے، لیکن قربانی کا ثواب بہت ہے، اس لیے اگر گنجائش ہو تو کرنا بہتر ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی قربانی وطن میں بھی کرائی جا سکتی ہے، اس لیے آپ حج پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ بقرعید کی قربانی جیسے ہر سال ہوتی ہے اس سال بھی کرا دینا۔ اب رہا یہ سوال کہ قربانی ہی کی جائے یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ قربانی سے متعلق ایک حدیث ہے کہ جو شخص باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ سخت تنبیہ ہے کہ جو شخص قربانی کی وقت اور حرمت نہیں کرتا اس کو عید کی نماز پڑھنے کا کیا حق ہے؟ مسلمان کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کر دے، نہ کہ اس میں چون و چرا کرے اور نئے اصول بنائے۔ اس قسم کی باتیں مسلمان کی شان سے بعید ہیں۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ کسی شرعی حکم کی مصلحت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جانور ماں اپنے خون اور گوشت وغیرہ کے لایا جائے گا اور 70 درجے زیادہ وزنی بنا کر ترازو میں رکھا جائے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں جواب صاف ظاہر ہے کہ قربانی کی جگہ اس کی قیمت صدقہ کرنا کسی طرح نہ تو جائز ہے اور نہ مناسب ہے۔
تواضع زیارت کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ ہجوم کی وجہ سے یا بوڑھے ہونے کی وجہ سے تواضع زیارت نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟
حج میں رمی، قربانی اور حجامت کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف زیارت کرتے ہیں۔ اگر حج کی صحیح مینا روانہ ہونے سے پہلے نہ کر لی ہو تو اس طواف کے بعد صحیح بھی کی جاتی ہے۔ 10ویں ذیلحج کو کرنا افضل ہے اور 12ویں کے آفتاب غروب ہونے تک جائز ہے۔ اگر بلا عذر 12 ذیلحج کے بعد کیا تو تاخیر کی وجہ سے گناہگار ہوں گے اور دم بھی دینا ہوگا۔ یہ طواف حج کا رکن ہے اور رکن کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے کے ذریعے نہیں کرا سکتے ہیں، یعنی خود کرنا ہوگا۔ یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا اور عورت حلال نہیں ہوگی۔ انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ کوئی اتنا روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے جائے اور حج کو مکمل طور سے ادا کیے بغیر آ جائے۔ عورت اگر ماہواری سے ہو تو اس کو اجازت ہے کہ طواف زیارت کو مؤخر کرے اور جیسے ہی پاک ہو جائے فوری طواف زیارت کرے۔ ایک مشکل مرحلہ آ سکتا ہے کہ کسی عورت کو طواف زیارت کرنے سے پہلے حیض شروع ہو گیا اور اس کی روانگی کی تاریخ 14-15 ذی الحجہ ہے۔ حج کانفرنس میں حکومت پاکستان سے سفارش کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کو چند دن اور ٹھہرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ کہ جہاز میں بعد کی تاریخوں میں ان کی نشست تبدیل کر دی جائے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ پاک ہونے تک وہاں ٹھہرے اور شرعی حکم کے مطابق پاک ہو کر طواف زیارت کر کے حج کو پورا کرے۔ سعودی عرب میں مقیم لوگوں کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ آنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے وہاں کی مقیم عورت کے ساتھ اگر یہ صورتحال ہو اور اس کے لیے مکہ مکرمہ میں فی الحال رکنا ممکن نہ ہو تو وہ بغیر طواف زیارت اپنے گھر واپس جائے اور پہلی فرصت میں عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آئے۔ پہلے عمرہ کے تمام ارکان ادا کرے، اس کے بعد طواف کرے اور تاخیر سے طواف زیارت کرنے کا دم بھی دے۔
کن دنوں میں عمرہ کرنا منع ہے؟ دیکھنے میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں حج کے بعد بعض لوگ عمرہ کرنے سے منع کرتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟
حج کے 5 دنوں میں یعنی 9 ذیلحج سے 13 ذیلحج تک عمرہ کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ سال کے باقی 360 دنوں میں جب چاہے اور جتنی دفعہ دل چاہے عمرہ کریں، ہمارے حنفی مذہب میں اس کی اجازت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں آپ کو گمراہ کریں اور عمرہ کرنے سے منع کریں، بلکہ کچھ لوگ ایسی کتاب بھی دکھاتے ہیں جس میں عمرہ کرنا منع لکھا ہے۔ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنے حنفی مذہب کے مطابق افعال ادا کریں۔ صرف ایک بات کا خیال رکھیں، وہ یہ کہ ایک دفعہ عمرہ یا حج کا احرام باندھ لیا ہے تو پھر دوسرا احرام اس وقت تک نہیں باندھ سکتے ہیں جب تک کہ پہلے احرام کے تمام افعال ادا کر کے حلال نہ ہو جائیں۔
جناب والا یہ بتلائیں، حج قران کے کیا معنی ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے؟
قران کے لفظی معنی دو چیزوں کے ملانے کے ہیں۔ حج کے ساتھ عمرہ کو بھی شروع سے جمع کریں، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا ملا کر بیک وقت احرام باندھیں تو اس کو حج قران کہتے ہیں، اور ایسا حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ نیت کرتے وقت یہ نیت کریں کہ یا اللہ، میں عمرہ اور حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں، ان دونوں کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما لے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کا طواف، ما رمل اور استباء کریں، اس کے بعد عمرہ کی صحیح کریں۔ صحیح کے بعد حجامت نہ بنوائیں ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی دن یا پہلی فرصت میں طواف قدوم کریں۔ طواف قدوم کے بعد حج کی صحیح کریں کہ اس کو اسی وقت کرنا سنت ہے۔ صحیح کے بعد حجامت نہ بنوائیں، احرام کی حالت ہی میں مکہ مکرمہ میں رہیں اور نفلی طواف خوب کرتے رہیں۔ نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں ہوتی ہے، اس لیے نفلی طواف میں رمل اور استباء نہ کریں۔ 8 ذیلحج کو سورج نکلنے کے بعد اسی احرام میں مینا جائیں اور جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے حج کے تمام ارکان ادا کریں۔ قربانی کے وقت یاد رکھیں کہ قران کی قربانی کی نیت کریں، ورنہ قران کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی دوسرے کے ذریعے سے قربانی کرائیں تو اس کو تاکید کر دیں کہ قران کی قربانی کی نیت کر کے قربانی کرے۔ حجامت کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کریں، اور چونکہ حج کی صحیح پہلے کر چکے ہیں اس لیے صرف طواف کریں، اور چونکہ اس طواف کے بعد صحیح نہیں کرنی ہے اس لیے اس طواف میں رمل نہ کریں۔
جناب یہ بتلائیں جنایات کیا ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟
جنایات جنایت کی جمع ہے۔ جنایت کے معنی ہے برا کرنا، اور شرعی نگاہ سے اس کے معنی ہے حرام فعل کا ارتکاب کرنا۔ حج کے بیان میں جنایت سے مراد وہ کام ہے جس کی حرمت احرام یا حرم کی وجہ سے ہو، اور اس میں قصدن یا سہواً کوتاہی کرنا۔ حرم کی جنایات یعنی جن امور کا حدود حرم میں کرنا منع ہے، خواہ وہ احرام کی حالت میں یا بغیر حالت احرام میں ہو، وہ دو ہیں۔ ایک حرم کے جانور کو چھیڑنا یعنی شکار کرنا اور تکلیف پہنچانا، دوسرا حرم کا درخت اور گھاس کاٹنا۔ احرام کی جنایات یعنی وہ چیزیں جن کا احرام میں کرنا منع ہے وہ یہ آٹھ ہیں۔ خوشبو استعمال کرنا، مرد کو سلے ہوئے کپڑے پہننا، مرد کو سر اور چہرہ اور عورت کو چہرہ اس طرح ڈھانکنا کہ کپڑا چہرے کو مس کرے، بال دور کرنا یا بدن سے جو مارنا یا جدا کرنا، ناخن کاٹنا، جمع کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا۔ واجبات حج میں سے کسی واجب کو ترک کرنا۔ خیال رہے کہ قصدن جنایات کا کام کرنا گناہ ہے، اور جزا دے دینے کے بعد بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ جزا صرف دنیا کے لیے سزا ہے، اور اس گناہ کی معافی کے لیے سچے دل سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ جنایت کے ارتکاب کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے اس کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ کسی بڑے عضو پر خوشبو لگ گئی تو دم دینا ہوگا، چھوٹے عضو پر خوشبو لگی تو صدقہ یعنی پونے دو کلو گیہوں۔ خوشبودار صابن دو بار یا اس سے زیادہ مرتبہ استعمال کیا تو دم، اور ایک بار استعمال کیا تو پونے دو کلو گیہوں صدقہ۔ اگر جوتا ایک دن یا ایک رات پہنے رہا تو دم، اس سے کم پر پونے دو کلو گیہوں صدقہ، اور اگر ایک گھنٹے سے کم پہنا تو ایک مٹھی گیہوں صدقہ۔ ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ سر یا چہرہ یا ان کا چوتھائی حصہ کسی کپڑے سے ڈھانکا، یا عورت نے صرف چہرے کو اس طرح ڈھانکا کہ کپڑا چہرے کو لگے، تو ایک دم واجب ہوگا۔ اگر چوتھائی سے کم ڈھانکا یا ایک رات یا ایک دن سے کم ڈھانکا تو پونے دو کلو گیہوں صدقہ، اگر ایک گھنٹے سے کم ہو تو ایک مٹھی گیہوں صدقہ۔ احرام کی حالت میں کپڑے وغیرہ سے منہ پوچھنا جائز نہیں ہے کہ چہرے کو کپڑا لگتا ہے، ایسی صورت میں گھنٹہ بھر سے کم کپڑا چہرے کو لگا تو ایک مٹھی گیہوں خیرات کرنا واجب ہے۔ اگر نوچنے کھجلانے وغیرہ سے داڑھی یا سر کے بال تین تک گریں تو ہر بال کے بدلے ایک مٹھی گیہوں صدقہ، اور تین سے زائد بال پر پونے دو کلو گیہوں۔ اگر عبادت والے عمل مثلا وضو کرتے ہوئے داڑھی کے تین بال گریں تو ایک مٹھی گیہوں صدقہ، اور تین بال سے زیادہ گریں تو پونے دو کلو گیہوں۔ یاد رکھیں کہ دم کا حدود حرم میں دینا لازم ہے، حرم کی حدود سے باہر جائز نہیں ہے۔ صدقہ یا قیمت صدقہ کہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جنایت سے واجب ہونے والے دم کا گوشت خود کھانا جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ مکمل ہوا۔
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔